كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة صاد شروع ہو رہی ہے اور اس سے پہلے سورة صافات ختم کی سورة صاد کی جو شان نزول ہے اس سورت کا اور اس سورت کی ابتدائی آیات کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پوری کی نگہداشت پوری کی ابو طالب جب بیمار ہوئے تو لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید اس بیماری میں وہ ختم ہو جائیں گے انتقال ہو جائے گا تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں ابو جہل عاص بن وائل اسود بن مطلب اسود بن عبد یغوث اور دوسرے بڑے بڑے سردار مکہ کے وہ شریک ہوئے اور یہ مشورہ ہوا ان کا آپس میں کہ ابو طالب بیمار ہیں اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے اور اس کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کے لیے کوئی سخت اقدام نہیں کیا تو عرب لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نشانہ بنا لیا لہذا انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ابو طالب کی زندگی ہی میں ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا تصفیہ کر لیں گے تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے آپ انصاف سے کام لے کر اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ جس خدا کی چاہے عبادت کر لے لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے ان کا اختلاف یہی تھا وہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے کرنے لیکن ان سے کہیں کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبودوں کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے آپ کا معمول بھی نہیں تھا کہ آپ ان کے معبودوں کو کچھ کہیں بس وہ اتنا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن معبودوں کی آپ لوگ عبادت کرتے ہو یہ بے حس و حرکتیں بے جان ہیں ان کے اندر نہ رزق دینے کی صلاحیت ہے نہ نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، یہ تو بے جان ہے، یہ تو بت ہے، یہ تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ کہتے تھے ان کو کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اور انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو، تم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہو۔ اس پر قریش کے دوسرے لوگ بھی بولتے رہے، ادھر ادھر سے باتیں ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا، وہ چیز کیا ہے جس میں بہتری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے سارا عرب ان کے آگے سرنگو ہو جائے اور یہ پورے عجب کے عرب اور عجب کے مالک بن جائیں۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ وہ کیا کلمہ ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایک نہیں دس کلمے ہم ایسے کہنے کو تیار ہیں جو آپ ہمیں کہو گے، جس کے ذریعے سے پورا عجب بھی ہمارے زیر نگر ہو جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ سن کر تمام سردار کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے جھاڑے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک معبود اختیار کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنے سارے خدا موجود ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں اور ایک خدا کو اختیار کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر سورہ صاف کی یہ آیات نازل ہوئی جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، صاف حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اعلم بمرادی، اس کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں آتا۔ یہ جتنے بھی سورت کے شروع میں حروف مقطعات بولتے ہیں، صاد، یہ قافہ، یا عین صاد، یا سی، جس طریقے سے جو الفاظ آتے ہیں، تو یہ جو ہیں یہ حروف مقطعات میں سے، صاد والقرآن، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی، سمجھانے، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی، یعنی اللہ کی۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، جن لوگوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ غرور میں ہیں اور مقابلے میں ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ کفر کی وجہ بہت بڑی ایک تکبر بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو آپ کو نبی برحق اس طرح مانتے ہیں، اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں، اس طرح دین کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کی مثال اسی لیے دی کہ اپنا بیٹا ہوتا ہے نا، تو بھرے مجمع میں بھی ہوگا انسان اپنے بچے کو پہچان لے گا۔ فرمایا یہ آپ کے برحق ہونے کو پہچان گئے، لیکن تکبر ان کو مانے، تکبر بہت بڑی بڑی گناہوں سے مانے ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ سے انسان مبتلا ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ بعض اوقات انسان کو کسی بات سے ضد ہو جاتی ہے، بس ایک ضد ہے، ایک انا ہے، وہ تکبر ہوتا ہے کہ بس میں نے بات نہیں ماننی ورنہ میرا نام نیچا ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ان لوگوں نے تکبر کیا۔ بل الذین کفروا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ لوگ کس میں ہیں؟ غرور میں ہیں اور مقابلے میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے، کتنی ہی جماعتوں کو ان سے پہلے ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک حد تک ان کو مہلت دیتے، نصیحتیں کرتے، لیکن جب وہ لوگ نصیحتیں نہیں مانتے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے، عذاب میں پکڑ لیتے، پھر اس وقت کافر لوگ بڑی چیخ و پکار کرتے ہیں کہ ہماری بچاؤ، ہمیں بچا لو، بچا لو، ہمیں اس عذاب سے نکال لو۔ لیکن پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ رکنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ان سے پہلے جماعتیں گزری، فنادوا، انہوں نے کیا کیا؟ پکارا اللہ کو جب اللہ کا عذاب آیا. ولا تحین مناس, لیکن اس وقت خلاصی کا کوئی وقت باقی نہیں بچا, اس وقت خلاصی کا کوئی وقت باقی نہیں بچا. اسی لیے اللہ تعالیٰ توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک انسان کی موت نہیں آتی. جب موت آن جاتی ہے, علامات موت ظاہر ہو جاتی ہیں, اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتے. فرعون نے بھی تو ایمان قبول کر لیا تھا نا آخر میں جب غرق ہونے لگا, لیکن اللہ کا عذاب آ چکا تھا. جب اللہ کا عذاب آ چکا ہو پھر وہ رکنے والا نہیں ہوتا, پھر توبہ بھی قبول ہوتی. اسی طرح انسان جب غرغرہ موت میں ہوتا ہے, سکرات الموت میں ہوتا ہے, نزع کی کیفیت میں ہوتا ہے, اس وقت بھی آدمی جب ایمان قبول کرے توبہ کرے وہ وقت نہیں ہوتا توبہ کا, اس سے پہلے پہلے وقت ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات یہ تکبر جو ہے نا انسان کو بڑی بڑی معصیت میں مبتلا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کی طبیعت میں ضد ہوتی ہے یا آدمی ضد میں آ جاتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے, تو بعض اوقات قبیلوں کے قبیلے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں جنگیں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, یا دو خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بات کچھ بھی نہیں ہوتی, آخر میں ایک انانیت رہ جاتی ہے, ایک ضد ہو جاتی ہے. اس ضد کی وجہ سے انسان بعض اوقات بڑے بڑے نیک کام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, ضد ہو گئی. تو ان لوگوں کو بھی ضد تھی, ان لوگوں کو بھی ضد تھی, ان کو کفار مکہ کو, ان کی ضد ختم اس وقت ہوئی جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے بڑی بڑی قوموں کو, بڑے بڑے جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا. فنا دو, ہلاک ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کو پکارا, بلا تحین مناس, لیکن اس وقت کوئی خلاصی کا موقع نہیں تھا. واجبو, یہ لوگ تعجب اس بات پر کرتے تھے, ان جاءہم منذر منہم, کہ ان میں سے ہی اللہ کا ڈرانے والا آ گیا. ان کو یہ حیرت ہوتی تھی کہ میرے ہماری طرح کا کھانے پینے والا انسان, چلنے پھرنے والا انسان, یہ کیسے ہم نبی بن گیا. نبی تو ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی آسمانی مخلوق ہوتی, کوئی آسمان سے کوئی انسان اترتا, وہ نبی آتا, وہ آ کر جناب وہ ہماری کوئی ہم سے بات کرتا, تو ہم کہتے کہ ہاں بھائی اللہ کا نبی ہے. ان کا کہنا یہ تھا, نبوت 40 سال میں ملتی ہے, 40 سال سے پہلے نبوت نہیں آتا ہوتی, 40 سال سے پہلے وہ عام طرح کے انسان ہوتے ہیں. کہتے کہ ہم ہی میں سے ایک آدمی بن گیا, یہ کیسے ہو سکتا. اللہ تعالی کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی عام انسانوں میں سے نبی بناتے اس لیے ہیں تاکہ دین پر وہ عمل کر کے دکھائے, اور وہ یہ بتائے کہ دیکھو میں عام انسان ہوں, میری بھی وہی ضروریات ہیں, میری بھی وہی خواہشات ہیں جو ایک انسان کی ہوتی ہیں, اس کے باوجود میں دین پر عمل کر سکتا ہوں. تو دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی آسمان سے اللہ تعالی مخلوق بھیجتے تو بھیج سکتے تھے, اتنے ہم سب کو تو اللہ نے آسمان سے ہی بھیجا ہے نا, ہم سبھی تو دنیا میں جو اتنے انسان آئے دنیا میں آئے, اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے کوئی بندہ اتار دیتے. تو پھر کافر لوگ کیا اعتراض کرتے کہ جی دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, یہ تو آسمانی مخلوق نازل ہوئی, ان کے لیے آسان ہے, ہم تو دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی مخلوق نہیں الگ سے بھیجی, عام انسانوں میں سے ایک نبی منتخب کیا. یہ عادت اللہ ہے, اللہ کی عادت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واجبو ان جاءہم, ان کو تعجب ہوتا تھا اس بات کے اوپر کہ آئے انہیں میں سے ایک ڈرانے والا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, تو کافر لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے کھلا ہوا. کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے تھے کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن وہ دیکھتے تھے کہ تو بڑی پھنسی بنی کتاب ہے, تو کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے بھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں معجزات آتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ بھی جادو ہے. پھر آپ بہت ساری باتیں وہ بتاتے تھے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو مستقبل کی بتا دیا کرتے تھے, تو کہتے تھے جادوگر ہے. وقالا, وہ تو وہ یوں کہتے تھے, وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, وہ یوں کہتے تھے جادوگر ہے جھوٹا ہے, نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اجعل الالہۃ الہ واحدہ, کافر لوگ یوں کہتے تھے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا اس آدمی نے ہمارے لیے اتنے سارے خداؤں کے بدلے میں ایک خدا بنا دیا، اتنے سارے خداؤں کے بدلے میں کیا کر لیا، ایک خدا بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی تعجب کی بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو کیا ہے، بڑے ہی تعجب کی بات ہے. ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھائی اتنے خدائیں تو ہم اتنے سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، جس میں حرج کیا، ان سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا، کہ ہمارے باپ دادوں نے ایسا کام نہیں کیا، ہم کیسے کر لیں. انسان کی فطرت ہے کہ اپنی اولاد اپنے بڑوں کی طریقہ کار کے اوپر وہ چلنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس طریقہ کار کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی ہی تعجب کی بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ، بس اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے اور انسان کو ہدایت مانگنی چاہیے. اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آدمی اپنے طور طریقوں کو اگر نہ چھوڑے، اب کسی قوم کا کوئی طریقہ، کسی کا کوئی طریقہ، کسی کے خاندان کا کوئی رسم، کسی کے خاندان کا کوئی رواج، ہر وقت انسان بس اگر ان چیزوں کو دیکھتا رہے تو کبھی ہدایت نہ ملے. بات یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ جتنی یہ جو قومیں ہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ نعوذ باللہ، یہ تو در حقیقت اپنی حکومت چاہتے ہیں، یہ تو اپنی ریاست چاہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ توحید کی بات جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس ذریعے سے وہ اپنا اقتدار حکومت پہ چاہتے ہیں. اس کے اوپر ان کو یہ تھا کہ نہیں، ان کا مقصود تو در حقیقت کیا ہے، اور کوئی نہیں ہے، یہ حکومت، عزت اور یہ اپنی شہرت، یہ جاہ طلبی، نعوذ باللہ، اس طرح طرح کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتی ہے بات. لہذا وہ یوں کہتے تھے، تو وہ یوں کہتے تھے کہ اجا ان حاضر ون تلق الملأ منهم، تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی دین کی اور کہا کہ ایک کلمے کی بات کر لو، تو ان تلق الملأ منهم، تو وہاں جو سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ انمشو، چلو بھائی چلو، واصبروا، اور جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے بہت سارے خداؤں پر. یہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو، ہم نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے بہت سارے خداؤں میں جمے رہو، یہ تو بات مانتے ہی نہیں. ان ھذا لشیء یراد، اس آدمی کی اپنی کوئی مقصود ہے، اس آدمی کی اپنی کوئی غرض ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ ریاست کے خواہاں ہیں، وہ حکومت کے خواہاں ہیں، وہ اپنے اقتدار چاہتے ہیں، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرۃ، ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرۃ. وہ کہتے تھے کفار مکہ کہ ہم نے تو اس جیسی بات اپنے آبا و اجداد میں کبھی سنی ہی نہیں. ہمارے اتنے بڑے بڑے رؤسا گزرے، ہمارے خاندان کے بڑے گزرے، ہمارے خاندان کے فلانے گزرے، کسی نے بھی یہ بات ہم سے نہیں کہی. ان ھذا الا اختلاق، یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کے دماغ میں آ گیا، یہ اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. ان ھذا الا اختلاق، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ آدمی مگر یہ بن کھڑک باتیں کر دے، اس کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا نازل کیا گیا ان کے اوپر کوئی نصیحت ہمارے درمیان، کہ ان کے پاس کوئی نصیحت آئی ہے؟ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي، ان کو دھوکہ ہے میری نصیحت میں، میں نے جو نصیحت کی چیزیں نازل کی، قرآن پاک نازل کیا، احکامات نازل کیے، ان کو در حقیقت میری عبادت میں، میرے نام لینے میں، میرے قانون ضابطوں میں، میری کتاب میں، میری بنائی ہوئی ہر چیز میں ان کو شک ہے. بل لما یذوق عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے ابھی میری عذاب کی مار نہیں چکھی، انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اس لیے یہ لوگ ہر طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب، اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا ان کے پاس رحمت کے خزانے ہیں تمہارے رب کی طرف سے جو بخشنے والا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو کیا تمہارے رب کی مہربانی سے کیا ان کے پاس خزانے ہیں جو زبردست ہیں بخشنے والا ہے؟ کہ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو کیا ان کے پاس رحمت کے خزانے ہیں جس میں نبوت بھی ہے؟ جس کو چاہے اللہ نبوت دے، اللہ کا اختیار ہے. کون ہے اللہ کو پوچھنے والا؟ اگر اللہ نے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی، تو کون ہے اللہ پر اعتراض کرنے والا کہ کیوں نبوت دی؟ اس کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے، جس کو اللہ تعالیٰ کو اختیار دے دے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل کر دے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے. کسی انسان کو اختیار، اس کے اندر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کو اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اُنزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری ولما یذوق عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ زبردست بخشنے والا ہے؟ کیا اس کے پاس خزانے؟ جب یہ بات نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، نہ کسی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس بات کا حق دیا کہ اللہ کے فیصلوں کے اوپر وہ اعتراض کرے، تو ان لوگوں کو کیا حق حاصل ہے؟ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز ام لهم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت آ گئی؟ ان کو کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کا کہ آپ نے ہمارے پاس یہ نبی بھیجا، وہ کیوں نہیں بھیجا؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما، کیا ان کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو ان کو چاہیے کہ آسمان پر رسی اتان کر چڑھ جائیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ان کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہیں، جب ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ آسمان پر چڑھ سکیں اور وہ اللہ تعالی کے فیصلوں کو سن سکیں، اللہ تعالی کے فیصلوں کو سمجھ سکیں، تو پھر ان انسانوں کو کہاں سے یہ بات کا پتہ چل گیا کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے اور کس کو ملنی نہیں چاہیے؟ ان کے پاس فرمایا کہ اگر بادشاہت ہے، طاقت ہے، تو آسمان پر تو چڑھ کر دکھائیں، پھر اللہ کے فیصلوں کو بھی سن سکتے تھے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں اتنی بھی قدرت نہیں تو آسمان اور زمین کی معلومات پر ان کا کیا اختیار ہوگا؟ پھر ان کو ایسی بے تکی بے سر و پا باتیں کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ لوگ ایسے ہی ہیں جو کافر لوگ ہیں. جندم ما ہنالک، یہ ایک جماعت ہے، محزوم من الاحزاب، اور یہ لشکروں میں در حقیقت وہ ہیں جو تباہ ہو کر رہیں گے، تباہ ہونے والے. جندم ما ہنالک محزوم، یہ ایک لشکر ہے، وہاں وہ تباہ ہوا. ان سب لشکروں میں جو لشکر دوسرے تباہ ہوئے، جیسے قوم عاد تباہ ہوئی، قوم ثمود تباہ ہوئی، ابرحہ کا لشکر تباہ ہوا، کون کون سی جماعتیں تباہ ہوئیں، بڑی بڑی طاقتور جماعتیں، طاقتور لوگ، ایسے ایسے لوگ، عظیم شان لوگ، جب اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہلاک کر ڈالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جماعت ہے یہ بھی ہلاک ہونے والی ہے، یہ بھی ہلاک ہو کر رہی ہے، اور ہوئی ہلاک، ختم ہو گئے. آج کون جانتا ابو جہل کون ہے؟ آج کون جانتا ابو لہب کون ہے؟ ہر انسان بدعا کے طور پر نام لیتا ہے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں. ابو جہل کا نام کوئی اچھے ناموں سے لیا جاتا ہے. بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے طاقتور لوگ، اپنے وقت میں بڑے تھے، اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے، ختم جو ہوئے. آج کوئی ان کا نام و نشان بھی نہیں جانتا، نہ کوئی ذکر کرنا، نام بھی لینا نہیں پسند کرتا. اس کے برعکس وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا، آج دنیا ان کے ناموں سے اسی طرح واقف ہے جیسے پہلے 1400 سال پہلے واقف تھی. آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو دل کی حالت بدل جاتی ہے وہ صرف ان کا نام لینے سے، اس لیے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا. ساتھ ہمیشہ حق کا دینا چاہیے. کبھی بھی انسان کو دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں ایسے مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی دوسرے انسان کو یا اللہ کی تعلیمات کو یا دین کی تعلیمات کو حقیر سمجھنے لگے، معمولی سمجھنے لگے، اس لیے کہ سامنے ایک بہت بڑا آدمی ہو بن گیا، میرے پاس دولت آ گئی، میرے پاس عزت آ گئی، میرے پاس منصب آ گیا. کیا حیثیت ہے اس عزت اور منصب؟ اللہ نے دی، اللہ ہی واپس لے لیتے. پیسہ اللہ نے دیا، اللہ ہی وہ پیسہ واپس لے لیتے. تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ ہی نے دنیا میں کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا بنایا. سب کچھ اللہ کا عطا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. اس دیے ہوئے پر انسان اتنا اکڑنے لگے کہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو چیلنج کرنے لگ جائے. تو بھائی آج تو طاقت ہے، آج قوت ہے، آج دولت ہے، آج عزت ہے، آج منصب ہے، پر یہ سب ختم ہو جانا ہے تو کون کس کو پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن تم ما ہنالک محزومون، یہ بھی ایک لشکر ہے وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں کی طرح. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، فرمایا کہ ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو، قوم عاد نے جھٹلایا تھا، فرعون نے جھٹلایا تھا جو میخوں والا تھا. فرعون جو تھا بڑا ظالم و جابر انسان تھا. اس کو ذو الاوتاد اس لیے کہا، مطلب بولتے میخ کو عربی زبان میں، ذو الاوتاد کے معنی ہوتے میخوں والا انسان. فرمایا کہ یہ جو میخوں والا ہے اس کی بارے میں تفسیر لکھی علماء نے کہ اس سے مراد در حقیقت یہ ہے فرعون جس کی سلطنت کی طرف اشارہ ہے کہ بہت بڑی سلطنت تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے کھوٹے گڑے ہوئے تھے، یعنی بڑا مضبوط طاقتور آدمی تھا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرعون کو ذو الاوتاد اس لیے بھی بولتے ہیں کہ فرعون ایک سزا دیا کرتا تھا کسی انسان کو، چاروں شانے چت لٹا کر ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں کیلے گاڑا کرتا تھا، موٹی موٹی میخے گاڑا کرتا تھا، اور اس کے جسم پہ سانبر بچھو چھوڑتا تھا. یہ اس کی سزا تھی. تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد عمارتیں ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد میخے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے طاقت اور قوت کس کو بھی دی؟ فرعون کو بھی دی، انہوں نے بھی جھٹلایا، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے. وسمود اور قوم لوط، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم لوط ہلاک ہوئی. اتنے لمبے تڑنگے لوگ، ایسے طاقتور لوگ نظر نہیں آتے. اور اصحاب الایکا، یہ لوگ ہلاک ہوئے، اصحاب الایکا ہلاک ہوئے. اولئک الاحزاب، یہ بھی بڑی بڑی جماعتیں تھیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو مانتے نہیں تھے. آج بھی دیکھو ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں. کہنے کو ہم لوگ مسلمان ضرور ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم دین کے بہت تھوڑے حصے کے اوپر عمل کرتے ہیں، دین پورے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے ہاں ہم لوگ کہتے سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی پکے مسلمان ہو گئے. نہیں، نماز تو دین کا ایک شعبہ ہے، عبادات اس عبادات کا ایک حصہ ہے. نماز عقائد ہیں. عقائد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. عقیدے کا مطلب ہوتا ہے انسان کا کیا ہو؟ عقیدہ درست ہو. عقائد کا مطلب عقیدہ انسان کا درست ہو. عقیدہ درست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. یہ عقیدے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، غیر اللہ پر ایمان نہیں. وملائکتہ، اللہ کے ملائکہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے ملائکہ ہیں. وکتبہ، اللہ کی تمام کتابوں پر، جتنی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی سب کتابیں برحق تھیں. ورسلہ، اللہ نے جتنے رسول بھیجے ان پر. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، اللہ پر آپ اپنا ایمان لے کر آئے. بل یوم الآخر، روز قیامت پر، روز آخرت پر ایمان ہو. والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہو، کیا قائد ہے. عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات ایک حصہ ہے نماز کا، ایک شعبہ ہے نماز کا عبادات. کامل دین نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہہ کہ جی صاحب اس آدمی نے چونکہ داڑھی رکھ لی وہ دیندار ہو گیا، اس نے نماز پڑھ لی تو دیندار ہو گیا، وہ کامل دیندار نہیں ہوا، اس نے دین کے ایک شعبے کے ایک حصے پر عمل کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کا سوال بڑی اہم ترین چیز نماز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام عمال حکومت کو خط لکھے، تمام گورنروں کو خط لکھے کہ ان اہم امورکم الصلاۃ فمن ضیعھا فهو لما سواها اضیع، کہ تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، جس انسان نے نماز کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، وہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، لیکن کامل دین تو نہیں ہے نا، دین کا ایک شعبہ ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے معاشرت، رہن سہن کے طریقے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر و خاندان والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسجد میں آئیں گے تو وہاں انسانوں سے برتاؤ کیسے کرنا ہے، بازار میں جائیں گے تو برتاؤ کیسے کرنا ہے. یہ معاشرت ہے جو سب سے زیادہ نازک حصہ ہے ہمارے زندگی کا، مشکل ترین حصہ ہے انسانوں کا، انسانوں سے معاملہ. یہ دین کا اہم ترین حصہ ہے. پڑوسی کے ساتھ ہم اور آپ کیسے ہیں، اپنے بازار والوں کے ساتھ ہم اور آپ کیسے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم اور آپ کیسے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، بہن بھائی اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، یہ بہت اہم حصہ ہے. اور زیادہ تر قصور ہم لوگوں کا، کوتاہیاں ہم لوگوں کی اسی میں ہوتی ہیں. چوتھے نمبر پر آتا ہے معاملات. معاملات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روپے پیسے کے لین دین کے معاملات. ہمارے کتنے خراب ہیں، بگڑے ہوئے معاملات. دنیا میں اتنے خراب معاملات رکھنے والی قوم شاید ہی کوئی ہو جتنے ہم لوگ. جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں ہم کھاتے ہیں، جعلی مال کو اصلی بنا کر ہم بیچتے ہیں، کرپشن ہم کرتے ہیں، جھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں، غلط کوالٹیاں ہم بتاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، کون کون سی قسمیں ہیں بد معاملگی کی، وہ ساری ہمارے اندر ہیں. قرضہ لے کے واپس نہیں کریں گے، میراث ہم تقسیم نہیں کریں گے، دوسروں کا حق ہم دبا جائیں گے. تو میرے بھائیوں، جب اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو بتائیے اللہ کی پکڑ میں وہ قوم نہیں آئے گی؟ اللہ کی کیا پکڑ میں نہیں؟ اللہ تعالی نے جتنی قوموں پر عذاب نازل کیے، جتنی اقوام پر عذاب نازل کیے، ان عذاب کی بنیادی وجوہات معاملات کی خرابی یا اخلاق کی خرابی تھی. نمازیں چھوڑنے پر ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، روزے نہ رکھنے پر عذاب نہیں آیا. عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ ظلم شروع کیا تھا. فرعون کتنا طاقتور تھا، اتنی طاقت اس کے پاس کہ کہتا تھا کہ انا ربکم العالم، میں ہوں خدا، نعوذ باللہ، یہ یوں کہتا تھا. لیکن جب اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، معصوم نومولود بچوں کو اس نے مارنا شروع کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اس کو وہ نمونہ عذاب بنایا، نمونہ عبرت بنایا، کہ آج سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے لوگ اس کی عبرت کا تماشا دیکھنا آج بھی اس کی ممیوں کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں. بھائی یہ عہدے، یہ عزتیں، یہ بنصب، یہ سب اللہ کی عطا ہے، یقیناً اللہ کی عطا ہے. اس کی، اللہ کی عطا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ تکبر کرنا چاہیے. ہم لوگ آج اپنے اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہیں، پوری قوم. گھر گھر ہمارے جھگڑے، بازاروں میں ہمارے ہاں دھوکہ، کوئی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. حرام مال کو بیچ دیں گے، گندے مال کو بیچ دیں گے، پتہ نہیں کیا کن خرابیوں کا ہم شکار. اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بہت دیندار لوگ، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ دیندار ایسے نہیں ہوتے. دیندار جتنی قوموں پر یہ عذاب کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واقعہ کہہ رہے ہیں، یہ ساری کوئی اخلاق کی خرابی میں مبتلا، کوئی معاشرے کی خرابی میں مبتلا، کوئی لین دین کی خرابی میں مبتلا. ہم بھی آج اپنے ملک میں سب کچھ ہوتے ہوئے کتنے مسائل کا شکار ہیں. یعنی میں حساب کتاب جوڑتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کمی کس چیز کی ہے؟ ایسا ملک تو دنیا میں نہیں ہے جیسا پاکستان ہے، ایسا عظیم ملک ہے ہی نہیں دنیا میں، اتنا خوبصورت ملک، اتنا بہترین ملک، اتنا جغرافیائی لحاظ سے کلیدی مقام کے اوپر ہمارا ملک قابض موجود ہے، کلیدی جگہ، کتنے ملکوں سے اس کی سرحدیں مل رہی ہیں، سمندر یہاں پہ، گرم پانی کے سمندر، پہاڑ یہاں پہ، چشمے یہاں پہ، دریا یہاں پہ، صحرا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی، اور پہاڑی سلسلے ایسے دنیا میں کم ممالک ہیں ایسے پہاڑی سلسلے ہوں گے، اتنے حسین اور جمیل ملک، سبزیاں یہاں کی اعلیٰ، فروٹ یہاں کے اعلیٰ، اور ہر چیز آپ سمجھ لیجئے یہاں کی موجود، ٹیلنٹ اللہ نے یہاں دیا، ذہانت اللہ نے یہاں دی، جتنی معدنیات اللہ نے اس ملک کو دی اتنی تو شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو، گیس یہاں پہ، تیل یہاں پہ بھی، مجھ کو خود بڑے بڑے افسران نے بتایا کہ ہمارے ہاں تیل اتنا ہے اگر ایمانداری سے نکالیں ہمارے ہمیں ایک پیسے کی چیز باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں، آپ جا کر، لیکن ہم لوگ کرپشن کرتے ہیں اس کے ٹھیکے غیروں کو دیتے ہیں، کوئی لے کی کہانی یہاں پہ، اب ریکوڈک منصوبہ آپ پڑھ لیں کیا کیا حال ہے، کتنا اللہ نے سونا ہمیں دیا، لیکن ہم لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں اپنی کرپشن کی وجہ سے تو اس دولت کو باہر بھی نکال سکے، اس دولت کو ہم باہر بھی نکال سکیں، اتنے کچھ ہوتے ہوئے ہم لوگ اتنے غربت کا شکار، اتنے مسائل کا شکار، صرف ہمارے معاملات کی خرابی، ہمارے معاشرت کی خرابی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنا، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مبتلا ہوں، جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن ہمیں اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کیا بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل اللہ کذب الرسول، ان سب نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، فحق عقاب، ان کے اوپر میرا عذاب ثابت ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد.